آہ صحرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، آہ صحرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو۔ ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو، ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو، آتش غم سے چھلکتے
دوست تو ویران ہو
سمجھتے ہو تو میں دوست ہو ویران ہمارے یہاں والا شیخ العرب العظم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تنہائیوں میں غار حرا کی عبادت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. یہ ویرانہ طلوع خورشید کا باعث بنا، طلوع نبوت کا باعث بنا. اسی طرح جو انسان اپنے قلب کو اللہ کے لیے ویران کرتا ہے، ناجائز خواہشات سے ویران کرتا ہے، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ قلب کے دنیا کا تو ایک افق ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن قلب کے چاروں محاذات سے، اس قلب کے چاروں محاذات سے جو قلب اللہ کے لیے شکستہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے دل توڑا جاتا ہے، ناجائز خواہشات کو کچلنے کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے، تو اس دل کے چاروں محاذات سے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ایک شمس نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں شموس طلوع ہوتے ہیں. شموس شمس کی جمع شموس. یہ قلب، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے ویران کر دیں، 100% اللہ کے ہو جائیں. یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے گناہ کریں، چھپ چھپ کے شیخ کی تعلیمات کے خلاف کریں، تو پھر ایسے قلب کو اللہ نہیں ملتا، ایسے قلب سے اللہ کی دوستی کا سورج طلوع نہیں ہوتا. 100% اپنے قلب کو شکستہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے توڑنا سیکھیں، شیخ سے توڑنا سیکھیں، شیخ کے پاس وقت لگائے، اس سے سیکھے کہ دل کیسے توڑا جاتا ہے، تب دل توڑنا آتا ہے. اور جب دل توڑتا ہے، اور بشری خطا ہونا اور ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا میں خود سے ملوث نہیں ہوتا، جان کر خطا نہیں کرتا، جان کر گناہ نہیں کرتا، ارادے سے گناہ نہیں کرتا، بے ارادہ خطا ہو جاتی ہے، اس پہ خوب توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، سجدہ گاہ کو تر کر دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو پھر وہ ویسا ہی متقی ہو جاتا ہے، ویسا ہی اللہ کا قرب اس کو عطا ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ جس نے اپنے دل کو توڑنا نہ سیکھا اللہ کے لیے، وہ کبھی بھی اللہ والا نہیں بن سکتا. اور جو شخص اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالی کی دوستی کا سورج نہیں، ہزاروں لاکھوں شموس اس کے قلب کے چاروں محاذات سے طلوع ہوتے ہیں. خلوتِ غار حرا سے طلوعِ خورشید کیا سمجھتے ہو تمہیں دوست و ویرانوں کو. اور یہی وہ دولت اللہ کی دوستی کی دولت، جس پر دونوں جہان کی دولت فدا ہو جائے تو بھی کم ہے.
اہل دنیا تو چمن میں گلوں کے بسندے، اہل دنیا
تعالیٰ سے غافل لوگ. اہل دنیا وہ لوگ نہیں ہیں جو بیوی بچوں میں ان کی جائز حاجات پورا کرنے میں لگے ہیں، والدین کی خدمت میں لگے ہیں، اور قصبے حلال میں لگے ہوئے ہیں، یہ اہل دنیا نہیں ہیں، مالدار لوگ اہل دنیا نہیں ہیں، بادشاہ لوگ اہل دنیا نہیں ہیں. اہل دنیا وہ ہیں کہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے محتاج ہو، مسکین ہو، لیکن خدا سے غافل ہوں. ایسے لوگ جو خدا سے غافل ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں میں انہماک کرتے ہیں، اسی میں مشغول ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو خاص ہوتے ہیں، ان کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ بیابانوں کو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل یہاں نہیں ہوتا، دل اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے. بیوی بچوں میں ہنس بھی رہے ہیں تو بھی دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، دل اللہ سے غافل نہیں ہے. ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہے، زباں خاموش لیکن دل غافل نہیں ہے. مجھے احباب کی خاطر ہے منظور، یہ کیا طاعت میں شامل نہیں ہے. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ لبوں پہ ہنسی بھی ہے ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم، اس کی کسی کو خبر نہیں. جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے. یہ ہمارے حضرت والا کا شعر ہے. جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے.
پہلے دنیا تو چمن میں گلوں کے بندے، ان کے دیوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو. اہل دنیا تو ہے راہی یہ فانی دنیا، اہل دنیا تو ہے راہی یہ فانی دنیا. نعرے کو محبا تیرے نسل
رہتی ہیں. جب عشق مجازی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان ایک آنا حسن کو 16 آنا بتلاتا ہے اور اس کی طرف کھینچتا ہے. فرماتے تھے کہ پہلے پل کرتا ہے، پھر گٹر لائن میں پش کر دیتا ہے. ان حسینوں پر مرنے والے کبھی سکون سے نہیں رہے. کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی. یہ فلمی زندگی میں گزارے کرنے والے، حسینوں کے مرنے والے، آخر کار یا تو پاگل ہو گئے یا خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو ان پر کرگس مرتے ہیں، گرہ مردہ لاشوں کو نوش نوش کر کھاتا ہے، اور اللہ والے جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پر مرتے ہیں. حی لا یزل باقی، اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی، محبت خالق عالم کی، محبت اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی. غرض یہ کہ اگر مرنا ہی ہے تو ان حسینوں کو حسن دینے والے پر مرو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا حسن بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نئی نئی شان ہوتی ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی ہر لمحہ، یوم مانے فی کل لمحۃ من اللمحات و فی کل لحظۃ من اللحظات ہوا فی شان، کہ ان کی شان یعنی ان کی نئی نئی صفات ہر دم ظاہر ہوتی رہتی ہے. کسی نے، کسی عالم نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت اگر نئی شان آتی ہے اللہ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ شان نہیں تھی، اب آ گئی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صفت نہیں تھی، بعد میں آئی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ظہور اور ہے اور ہونا اور ہے، ظہور ہونا اور ہے، صفات سب پہلے ہی سے موجود ہیں، ضرور ہوتا رہتا ہے نئی نئی شان کا، نئی نئی صفات کا. مثلا جیسے کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ بنڈی کے اندر، جیکٹ کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ ہزار ہزار روپیہ یا 1-1 لاکھ روپیہ ہر روز نکالتا رہتا ہے، تو 1 کروڑ روپیہ تو اس کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے، نکالتا ہر روز وہ 1 لاکھ روپیہ، لوگ دیکھتے ہیں کہ آج 1 لاکھ روپیہ نکالا. تو صفات اللہ تعالیٰ کی قدیم ہیں، واجب الوجود ہیں تمام صفات، لیکن ضرور نیا نیا ہوتا رہتا ہے. تو ایسی ذات پہ مرنا چاہیے، اور اسی کو فانی فی اللہ کہتے ہیں، اسی کو باقی باللہ کہتے ہیں. جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جاویداں ہو جاتا ہے. حسن فانی بوتا پر صحیح لگی وہ تو اپنا لی، اور جو بات ٹھیک نہیں لگ رہی اس سے کھسک گئے. جیسے کیا کہیں، یعنی جو بات دل کو ٹھوک گئی وہ لے لی. دین میں پورا پورا داخل نہیں ہوتے، شیخ کے راستے میں پورا پورا فنا نہیں ہوتے، شیخ پر فدا نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کو کبھی راستہ نہیں ملتا، راستہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو فدا ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی محبت سیکھنی ہو تو اہل محبت سے سیکھنی پڑتی ہے، دیوانوں سے سیکھنی پڑتی ہے. دیوانگی چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں عقل پرستی نہیں چلتی. رہے عشق میں عقل کانٹا ہے، کانٹا کانٹا ہے عقل لگانا، اس میں فنائیت چاہیے. جیسا کہہ دیا آمنا و صدقنا و اطعنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے سچا جانا اور ہم نے عمل بھی کیا، ایسے لوگوں کو اللہ کا راستہ ملتا ہے، اللہ وصول بھی ملتا ہے، وصول اللہ بھی ملتا ہے. سبل السیر الى جنابنا وسبل الوصول الى اللہ، دونوں چیزیں ملتی ہیں، کہ اللہ بھی ملتا ہے، اللہ کا راستہ بھی ملتا ہے اور اللہ بھی ملتا ہے. جو فنا ہوتا ہے جو فدا ہوتا ہے، اور جہاں عقل کے کانٹے ہیں کہ ہم یہ پہن لیں، ہم اس طرح سے رہیں، ہم جو ہے کوئی انوکھی چیز ہے، ہم الگ ہیں لوگوں سے، یہ جو شہر پہ فدا ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، لوٹے لگا رہے ہیں محبت میں، ہم تو کچھ ہے بھائی، ہم ایسے ٹھیک ہیں، ہم ویسے ٹھیک ہیں، تو یہ کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں پا سکتا، نقال بننا پڑے گا ظاہر. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ والوں جیسا ظاہر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں اس کا باطن بھی بنا دیتے ہیں، جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا باطن اس میں اتر جاتا ہے. اور اس کی مثال فرماتے تھے کہ گدھی کے پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے گدھے کا، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے گدھے کی. انسان کے جسم کا بھی یہی معاملہ ہے، پہلے جسم بنتا ہے پھر روح ڈالی جاتی ہے، جیسا ظاہر ہوگا ویسی روح ڈالی جاتی ہے. ظاہر اللہ والوں کی نقل کرنے کا راز یہ ہے، اللہ والوں جیسا حلیہ بنانے کا راز یہ ہے، ان کی نقل ایک ایک ادا کی نقل کرنے کا راز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم پر پیار آ جائے کہ یہ ہمارے پیاروں کی نقل کرتا ہے، ہمارے پیاروں کے حلیے میں ہے. داڑھی کے بارے میں بھی ہمارے حضرت نے یہی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے کے لیے آئے جادوگروں کے، تو جادوگروں نے مزاح کے لیے ان کا حلیہ بنا رکھا تھا، ان کے جیسے داڑھی، ان کے جیسا چوہا، ان کے جیسا حلیہ بنایا تھا، اس کے صدقے میں خدا تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا. یہ عجیب بات تھی، ایسا ایمان مضبوط ان کو عطا ہوا کہ انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. اور پھر جب فرعون نے کہا کہ ارے تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کا دین قبول کر لیا، میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. کیا ہے حافظ صاحب؟ لا ضیرا، قالوا لا ضیرا، ہاں قالوا لا ضیرا، تم جو جی چاہے کرو، کچھ نقصان نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہے نا. تو ایسا ایمان عطا ہوا، تو پیر کے جیسا ظاہر بنانا، اللہ والوں کے جیسا ظاہر بنانا معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، بہت ہی زیادہ اہم بات ہے. سارا راز ہی ہے یہ نقل، نقالی کا، نقالی نہیں تو کچھ بھی نہیں، دھوکا ہے دھوکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنے اکابر کے طریق پر ان کا نقال بنا دے، پکا پکا نقال بنا دے، اور اس پر ہمیں پیار کر لے، اور ہم کو ان کے جیسا باطن بھی عطا فرما دے. اگر ایک ذرہ بھی ان کے باطن کا ہمیں مل گیا تو ہماری نجات کے لیے، کروڑوں نجات کے لیے کافی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اب تک جو ہم نے غفلت کی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اپنے اکابر کے طریق نصیب فرمائے. تو بھائی یہ کئی روز سے یہ دو مضمون ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بڑے درد سے فرما رہے تھے کہ اس مضمون کو پھیلایا جائے، اور الحمدللہ تین سے زائد مرتبہ یہ مضمون میں بیان کر چکا ہوں، چونکہ مختلف مواقع رہے کہ پہلے یہ مضمون سفر میں بیان ہوا، پھر اس کے بعد یہاں خصوصی جو مجلس ہوتی ہے بدھ اور اتوار کی اس میں بیان ہو گیا تو وہ الگ ہوتی ہے، پھر جمعے کو بیان ہوا وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے، اور اتوار کی مجلس کا ماحول الگ ہوتا ہے، اس لیے پھر سبق کی میں تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا فتنہ اس وقت بہت زبردست پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے علماء بعض اہل علم حضرات اس کی بہت مہم چلا رہے ہیں، ایک تو تعدد ازواج، اور دوسرے آپ کا ارادہ تو نہیں، جو زیادہ زور سے گردن ہلاتا ہے اس کو مجھے شک ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی بات ہے. تعدد ازواج کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس کو سنت بتایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی سخت غلطی ہے، میرے شیخ رحمت پر قابو فرماتے ہیں کہ یہ تعدد ازواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنا سنت نہیں ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے جو اجازت دی ہے چار شادیوں کی تو اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی, حکم نہیں دیا, ترغیب بھی نہیں دی, بلکہ آگے تنبیہ فرمائی ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بہتر ہے تمہارے لیے. یہ بھی نہیں فرمایا ہے کہ چلو چار نہیں تین کر لینا, تین نہیں تو چلو دو کر لینا, یہ ایک ہی بہتر ہے. اور اس زمانے میں ایک بہتر تھی تو اس زمانے میں اب آدھی تو نہیں کر سکتے, آدھی تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ایک ہی بے اکتفا ہو جائے, اس کے حقوق بھی ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ حق ادا نہ کرنا ظلم ہے. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن ظلم اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. غرض یہ کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے, اس کو سنت نہیں کہہ سکتے. اب جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں حق کی رعایت کر سکتا ہوں, عدل کر سکتا ہوں اور اس کی علمی تحقیق بھی ہو تو وہ کرنے کو کر لے, لیکن میرے شیخ دعوت القادم نے فرمایا کہ جو شخص عدل کر سکے اس کے لیے بھی اولا یہی ہے کہ ایک پر اکتفا کرے, کیونکہ پہلی بیوی کو دکھ ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی. تو فقہا نے لکھا ہے یہ بات, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ہمیشہ فقہا کے حوالے دیتے ہیں ہر بات میں. تو فقہا نے لکھی ہے یہ بات کہ جو شخص عادل بھی کر سکے اس کے لیے بھی اولا یہی ہے کہ ایک پر اکتفا کرے, کیونکہ اس کی پہلی بیوی کو دکھ ہوگا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی حیات مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی وفات کے بعد وحی الہی سے خاص تکوینی راز تھے اس میں جو آپ نے تعدد ازواج کو اختیار کیا, وحی الہی سے اختیار کیا. تو یہ کہنا کہ آپ نے شادی کی تو ہم بھی کرتے ہیں, ہر بات کو بزرگوں سے سمجھنا چاہیے, فقہ کرام کے اقوال دیکھنے چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے. اب علماء سے پوچھیں تو وہ ان علماء سے پوچھیں جو جن کا کوئی بڑا, جنہوں نے اپنے سر پہ کسی کو بڑا بنایا ہوا ہو, اور جو محض کتابیں پڑھ کر فارغ ہو گئے, علمی تحقیق اپنی کر کے اور اپنی تقریریں اور بیانات تبادلہ شروع کر دیے, اور ایک لشکر ان کے ساتھ وہ کیمرہ مین کا چلتا ہے, اور مساجد کو بھی سنیما گاہ کی طرح بنا دیا انہوں نے, مساجد میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کوئی جگہ چھوڑی نہیں انہوں نے تصاویر کی, اور ہم نے نہیں سنا کہ کسی ایسے اہل علم نے جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ بھائی ہماری یہ ویڈیو بیان کوئی عورت نہ دیکھے. ہم نے نہیں سنا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے ہوں, کیونکہ یہ تو متفقہ طور پر حرام ہے, کوئی عورت نہ محرم مرد کو دیکھے, چاہے وہ بیان کر رہا ہو چاہے وہ دنیا کی بات کر رہا ہو, نہ محرم کو دیکھنا تو حرام ہے, جائز نہیں. تو کوئی بھی شاید کہتا ہو کہ بھئی یہ عورتیں نہ دیکھیں, جبکہ معلوم ہے کہ ایک مخلوق ہمیں دیکھتی ہے. یہ فتنہ ہے, ایک تو تعدد ازواج کا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے نکاح کی, آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو دکھ ہوگا. دیکھیے ان چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں, ان چیزوں کو غائب کر دیتے ہیں, سب بات کھول کھول کے نہیں بتائی جاتی ہیں, بس تعدد ازواج خوب کرو شادیاں, سنت ہے. سنت نہیں ہے یہ, سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے, بلکہ اولا اسی کو فقہا نے لکھا ہے. اور فقہا کون ہوتے ہیں؟ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے. میرے شیخ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے اطاعت رسول کے اطاعت. بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, حدیث کو نہیں مانتے, منکر حدیث. جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. انکار ہے اللہ کا, انکار محمد, اقرار ہے اللہ کا, اقرار ہے محمد. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جو نہ کہے کافر ہے. تو کون کہتا ہے کہ یہ اہل قرآن صحیح لوگ ہیں؟ یہ بالکل باطل ہیں, گمراہ ہیں. اور جو کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں, تو کیا آپ قرآن کے منکر ہیں؟ ہم کیا قرآن کے منکر ہیں؟ ہم کیا حدیث کے منکر ہیں؟ ایک لڑکے نے ہمیں کہا دراصل میں ذرا اہل حدیث ہوں، ذرا یہ لفظ تکلف کا انہوں نے کہا ذرا اہل حدیث ہوں، باقی آپ کیا ہیں؟ بھائی ہے، باقی آپ اہل شیطان بھی ہیں، کیونکہ شیطان نے آپ نے کہا آپ کی کھوپڑی میں ڈالا کہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے، حدیث سب کچھ حدیث میں موجود ہے، اور جو اہل قرآن ہیں ان کے کھوپڑی میں شیطان نے ڈالا کہ آپ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ کتنی آیات کو احادیث نے منسوخ کیا، کتنی احادیث کو قرآن نے منسوخ کیا ہے، مگر نہیں جناب بس کتابیں پڑھ لیں، ایک کتاب میں لکھا تھا کہ نماز ہلکے پڑھنی چاہیے، پہلے زمانے میں ہلکی اگر لکھنا ہو تو آگے بڑی یا لگا دیتے تھے، بڑی یا آپ تو جانتے ہوں گے کہ وہ یہ جو ترجمے ہیں قدیم زمانے کے اس میں چھوٹی یا کا استعمال بہت کم ہوتا تھا، بڑی یا لگاتے تھے، اور عبارت کے معنی کے اعتبار سے اس کو ہلکی یا ہلکا ہلکے پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا پڑھ پہ آ رہے ہیں، یہاں ہلکی پڑھنا چاہیے، انہوں نے کتاب پڑھی کہ نماز ہلکے پڑھنی چاہیے، تو نماز میں وہ ہل رہے تھے، مقتدیوں نے کہا کہ یہ آپ عجیب نماز آپ نے پڑھائی، انہوں نے کہا دیکھو کتاب میں لکھا ہے نماز ہلکے پڑھنی چاہیے، حالانکہ لکھا تھا کہ ہلکی پڑھنی چاہیے، یہ بات ہے، تو ایسے لوگوں کا پھر یہ انجام ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گمراہی کے راستے سے ہمیں بچائے، اپنے اکابر کے تحت پر ہمیں رکھے، تو فقہا اولی الامر سے مراد دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، دین کی گہری، صحابہ بھی ایسے اصحاب تھے، کتنے صحابہ تھے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، سب صحابی تھے، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے مناسبت کے اکابر صحابہ سے تعلق کیا، ان سے دین سمجھتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، وہی طریقہ آج بھی ہے کہ ہم دین کی گہری سمجھ رکھنے والوں سے مسائل پوچھیں، ان کے طریق پر چلیں، اکابر کے طریق پر چلیں، ہمارے اکابر دین کی گہری سمجھ رکھتے تھے، ان کے طریقے پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ صراط مستقیم ہوگا، صراط الذین انعمت علیہم ہوگا، ورنہ مغضوب علیہم ولا الضالین ہو جائے گا، تو اس لیے میرے شیخ دامت الخاتون بہت طرز سے آج کل یہ بات فرما رہے ہیں، اور ہمارے استاد مفتی انوار الحق صاحب دامت الخاتون فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کتنے لوگ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم نے جوش جذبے میں یہ کام کر لیا، کسی نے دو کر لی، کسی نے تین کر لی، کسی نے چار بھی کر لی، تو ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے، ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، اور پیسہ اتنا ہے نہیں کہ مشکل سے اپنا پیٹ پال سکیں، اب بیچاریاں وہ بھیک منگی محتاج بنی ہوئی ہیں، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، اب کیا کریں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، انہیں سے جا کے پوچھو جنہوں نے یہ مشورے دیے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، ان کا کیا قصور تھا کہ وہ بیچاری جیسے تیسے رہ رہی تھیں، آپ نے ان کو اور زیادہ بیچاری کو وہ امید دلا کر بالکل پھر آپ نے کنویں میں گرا دیا، اس کو بالکل ہی آپ نے اس کو ناکارا کر دیا، غریب کو کتنی بری بات ہے یہ، کتنی یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ اپنے آپ کو کسی بزرگ کی صحبت میں مٹایا نہیں، مٹنا نصیب نہ ہوا، اس لیے شیطان نے آپ کی چال بدل دی، جو شخص مٹا نہیں، جو جس شخص کا کوئی رہبر نہیں اس کا رہبر شیطان بن جاتا ہے، یاد رکھنا یہ بات، اس کا کوئی رہبر نہیں اس کا رہبر شیطان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ تصویر کشی کا معاملہ، تصویر کشی، ایک تو یہ کہ ہم فتنے تو اس کے دیکھ ہی رہے ہیں، تصویر کشی کے جواز سے لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا، کس قدر اس سے فتنہ پیدا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ اپنے پروفائلوں میں بھی تصویریں لگا رہے ہیں، ہے نا، اور تصویر ایسی تو نہیں لگا لیتے کہ بڑے میاں کوئی سر جھکا کے تصویر کر رہے، بلکہ بنی ٹھنی تصویر ہوتی ہے، اس میں ذرا مونچھیں بھی ہیں، اس میں تھوڑی داڑھی کے شیپ بھی ہے، اس میں ٹوپی بھی رنگین ہے، اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ لپسٹک بھی لگانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو لوگ مقرر اور بیان باز ہوتے ہیں، بیان باز وہ باقاعدہ میک اپ کر کے آتے ہیں جب ان کو ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو بن ٹھن کے آتے ہیں، یہ خود نمائی کا مرض، یہ اخلاص کہاں چلا گیا، یہ اللہ کے لیے ہے یا شیطان کے لیے ہے یا اپنے نفس کے لیے ہے، اس قدر اس سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اب رہا جواز اور حلال اور حرام کا معاملہ، تو جائز اور ناجائز کا معاملہ، تو جہاں جواز کا فتویٰ ہے وہاں کتنے لوگ اس کو حرام بھی تو کہہ رہے ہیں، کتنے علماء اس کو حرام کہہ رہے ہیں کہ تصویر کشی بالکل حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، جاندار کی تصویر بنانا مطلقاً حرام ہے، ڈیجیٹل ہو نان ڈیجیٹل ہو. 12 دارالعلوم کے فتاوا میرے پاس ہیں، 12 قسم کے اور بھی ہوں گے، میں نے جمع کیے، حضرت فیروز صاحب سے منگائے، 12 دارالافتاء کے فتوے اس میں موجود ہیں میرے پاس کہ تصویر جاندار کی تصویر مطلقاً حرام ہے. اب جس نے جائز کہا ہے وہ اس نے اپنی کوئی تحقیق کی ہوگی، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، بڑے عالم ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 10 گلاس پانی کے رکھے ہیں، صاف شفاف ٹھنڈا پانی ہے، پیاس شدید لگی ہے، آپ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اچانک آپ کا کوئی دوست کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ بھائی، مجھے یقینی طور پر اطلاع ہے کہ کسی ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا، کسی ایک گلاس میں. اب نمبر 1 گلاس، 2 گلاس، تیسرا گلاس، چوتھا گلاس، آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے؟ اب آپ یہاں، آپ کو عقل آ جاتی ہے اور جان آپ کو عزیز ہے، اس لیے آپ کوئی گلاس نہیں اٹھائیں گے. تو بھائی جہاں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں وہاں حرام کا بھی تو فتویٰ موجود ہے، تو یہاں پر احتیاط اولا ہے، احتیاط پکڑنی پڑے گی کہ بھائی کہیں ہمارے ایمان کو خطرہ نہ ہو جائے اور کہیں ہمارے قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مصور فی النار، جتنے جاندار تصویر بنانے والے سب جہنمی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، کہ سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بنانے، جاندار کی تصویر بنانے والے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت فرمائے. اب بتائیے لعنت کے سائے میں جینا اچھا ہے یا احتیاط کے ساتھ رہیں تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جیئیں گے؟ تصویر نہ بنائیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ میرے شہر دامت برکاتوں کا الحمدللہ ساری دنیا میں غلغلہ ہے، ساری دنیا میں حضرت کے مریدین اور خلفاء لا تعداد موجود ہیں، سالانہ اجتماع ہوتا ہے، 6000 لائف ممبر ہیں جامعہ کے ہمارے، 6000. اور ہمارے حضرت روز فلال کمیٹی بنگلہ دیش کے چیئرمین ہیں. مگر کبھی حضرت کی تصویر دیکھی، کبھی ویڈیو آئی کہ صاحب یہ ہیں وہ چیئرمین صاحب، یہ ہیں وہ محدث صاحب. میرے شیخ محدث بھی ہیں الحمدللہ، مفسر بھی ہیں. ہاں بالکل، ابھی 1447 ہجری کا اعلان کر میرے پاس وائس میسج بھی ہے، حضرت اعلان فرما رہے ہیں لیکن بغیر تصویر کے. تو کیا ان سے دین نہیں پھیل رہا؟ ساری دنیا میں خلفاء حضرت کے، ساری دنیا میں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی مثال لے لیجئے، تصویر کے کتنے خلاف تھے، ڈنڈا لے کے دوڑا دیتے تھے اور اتہائی ناراض ہوتے تھے. حضرت والا کا 400 فیض پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ کتنے بڑے بڑے علماء دنیا بھر سے ہو کر بڑے بڑے سفر کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حضرت کے قدموں میں ثنا ہونے کے لیے آتے تھے، حضرت سے دعا لینے کے لیے آتے تھے. کیا کبھی حضرت کی کوئی تصویر شائع ہوئی؟ کیا کبھی حضرت کی کوئی ویڈیو بنی؟ کیا دین اس طرح نہیں پھیل سکتا؟ بات یہ ہے کہ اپنے کو مٹایا، مٹانا نہیں ہے، نہ مٹایا نہ مٹانے کا ارادہ ہے، بس ہم ہیں کچھ، ہمارے پاس کچھ آ گیا ہے. کیا ہے؟ کل ما حصلتموہ وسوسہ ایہا القوم الذی فی المدرسہ، کل ما حصلتموہ وسوسہ، اے قوم جو مدرسے میں پڑھ رہی ہو، تم نے جو کچھ حاصل کیا ابھی تک وہ سب کا سب وسوسہ ہے. علم نبوت الا علم عاشقی، ماں بغت باقی بغت ابلی سے شقی، کہ ماں ماں بغت طلبی سے ابلی سے شقی، کہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے، علم تو اصل میں علم عاشقی ہے، اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا. یہ جو علوم دینیہ تم حاصل کر رہے ہو، یہ ذریعہ مقصود عشق حقیقی ہے، ذریعہ مقصود عشق حقیقی، مقصود عشق حقیقی ہے. تو اگر تم نے یہی علم حاصل نہ کیا تو تم طلبی سے ابلی سے شقی کے راستے پر ہو، تم اس کے دھوکے پر ہو، تم ابلی سے شقی کے راستے پر چل رہے ہو. یہ ہے اپنے کو نہ مٹانے کا انجام، کہ عالم فاضل ہو کر بھی راستہ شیطان کا پکڑا ہوا ہے، اپنے کو مٹایا نہیں، شیطان فنا نہیں ہوا، اللہ کے حکم کو دیکھا نہیں کہ اللہ کا حکم ہے آدم کو سجدہ کرنا اور اکڑنے لگ گیا. میں عابد بھی ہوں، میں زاہد بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں سبھی کو دوں, میں کیوں سجدہ کروں مٹی کے پتلے کو, ہے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے. فرمایا کہ ابلیس عابد بھی تھا اور عارض بھی تھا اور عالم بھی تھا زبردست, لیکن ظالم عاشق نہ تھا, عاشق نہ تھا, جذب نہ ہوا تھا, اللہ کا جذب اسے نصیب نہ ہوا تھا, مردود ہو گیا. اسی لیے فرمایا ہے کہ بھائی اہل عشق و محبت میں رہ کر عشق و محبت اللہ تعالیٰ کا سیکھ لو, کیونکہ اہل عشق و محبت کبھی مرتد نہیں ہوتے. ہاں مرتد نہیں ہوتے, پھر نہیں سکتے, اپنے معشوق سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے ہو. یہ اہل محبت کی تاثیر ہے, اہل عشق کی تاثیر ہے کہ وہ اپنے معشوق سے کبھی پھرتا نہیں ہے, جان دے دیتا ہے لیکن پھرتا نہیں ہے. یہ اہل محبت کی یہ تاثیر ہے. اسی لیے اہل محبت سے اللہ کی محبت سیکھ لو تو کام بن جائے گا اور مقصود حاصل ہو جائے گا, ورنہ خدا نخواستہ جہنم کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم عز وجل لو ان عبيدي اطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بزرگ برتر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو بارش برساؤں جبکہ وہ سوتے ہوں اور دن کو آفتاب نکالوں تاکہ وہ اپنے امور معاش میں مشغول ہوں اور بادل کے گرجنے کی آواز بھی ان کو نہ سناؤں تاکہ نہ تو وہ ڈریں اور نہ گھبرا لیں. اللہ کی اطاعت پر یہ انعامات ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل اطاعت نصیب فرمائے.
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر دو آدمی کانا پھوسی نہ کریں, اس کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ تیسرے آدمی کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب مکان کا دروازہ کسی کے کھٹکھٹائے اور اندر سے کوئی سوال کرے کہ کون, تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں. باہر اندر سے آواز آتی کون, ہاں فلاں صاحب ہیں, فلاں بات ہے, نہیں پہلے اپنا نام بتلائیں کہ میں فلاں ہوں, اس کے بعد اپنی حاجت بتا دے کہ میں اس سے ملنے آ جاؤں. مشروطی کی ذکر نبی حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے سے نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام کے بیان میں, اور ایک روز جبکہ مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دولت خانے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا. لوگ سمجھے کہ آپ تشریف لا لیں گے. اس وقت صحابہ کی بیتابی کا عجب حال تھا کہ قریب تھا کہ نماز میں کچھ پریشانی ہو جائے, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو, اور پردہ چھوڑ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے. بس یہ تھی اخیر زیارت آپ کی حیات میں, اور کچھ واقعات قرب وفات کے روایات بالا کے ضمن میں مذکور ہوئے ہیں. اور وفات شریف آپ کی شروع ربیع الاول سن 10 ہجرت روز دوشنبہ کو قبل زوال یا بعد زوال آفتاب ہوئی, اور بہوجہ غلبہ حیرت و وحشت کے بعضوں کو وفات ہی کا یقین نہ ہوا, بعض ہوش میں نہ رہے. اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقتلون أنبياءك وأولياءك. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم فأنزل عليهم رجزك وعذابك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.